الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دس بدعا ہیں. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائیں. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائیں، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. فرش اعظم پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے التماس دعا کہی ہوئی ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، مجلس کی قبولیت کی دعا، ان سب دعاؤں کو شامل کرتے ہوئے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا. محمد و آل محمد. اذان محترم، ایک دو نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی خواہش ہے. دنیا کے بارے میں مذمت اور حب دنیا کی بارے میں جو مذمتیں روایات میں بیان ہوتی ہیں، اس موضوع پر ایک نقطۂ اعتدال آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ چونکہ دنیا میں رہنا بھی ہے اور پھر دنیا کی مذمتیں بھی ہیں، نسبتاً تضمیم جو ہے مذمت کی روایات بہت ساری ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آئمہ اطہار نے اور خود قرآن مجید نے بھی نقطۂ اعتدال کی طرف متوجہ کیا ہوا ہے. لہٰذا اس نقطۂ اعتدال کو جو دنیا کے بارے میں ہے، دنیا کی محبت کے بارے میں ہے، دنیا کی طرف رغبت کے بارے میں ہے، اس نقطۂ اعتدال کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم.
اسلام سے پہلے کے جو ادیان ہیں، الہی ادیان، آسمانی ادیان، یہودیت، عیسائیت، صابیت یا دیگر جتنے بھی، ان ادیان میں تحریف کے بعد ان کی شکل ایسی بنا دی کہ اگر کوئی انسان دیندار ہونا چاہے تو اس کو دنیا ترک کرنی ہوگی. یعنی عیسائیت میں، یہودیت میں، اگر کسی نے دیندار بننا ہے، اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا ہے، تو اس کا راستہ وہاں پر دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان کے، تبتل اور رہبانیت کا راستہ ہے. تبتل اور رہبانیت تقریباً ہم معنی ہیں، مطلب یہ کہ انسان دنیا کو ترک کر دے اور عبادت میں لگ جائے، دنیا کو ترک کر دے ریاضت میں لگ جائے، دنیا کو ترک کر دے اور معنوی لذتوں کو حاصل کرنے کی جستجو شروع کر دے. یہ تبتل اور رہبانیت ہے. اللہ کے نبی نے، آپ کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے اپنے کچھ اصحاب کے کچھ رویوں کی وجہ سے آپ نے آ کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، درود پڑے گا محمد و آل محمد. معاملہ کچھ یوں پیش آیا کہ اللہ کے نبی نے قیامت کی ہولناکیوں اور آخرت کے بارے میں جن صورتوں کی آیات بیان کی اور اس کی کچھ تشریح فرمائی، تو اس پہ کچھ اصحاب نے، ان کے دل ایسے اچاٹ ہو گئے دنیا سے کہ انہوں نے اس کے بعد اپنے دنیاوی معاملات کو ترک کیا اور مصلی بچھا کے عبادت شروع کر دی. کوئی گھر سے نکل کے صحرا میں عبادت کرنے لگے. ان کے گھر کی طرف سے جب یہ پیغام اللہ کے نبی تک پہنچے کہ یہ تو یعنی انہوں نے تو دنیا ترک کر دی، گھر بھی ترک کر دیا، اور کچھ ہیں جنہوں نے گھر میں ہیں تب بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور مسلسل گریہ اور مسلسل مصلے پر موجود ہیں، اللہ کے نبی نے اسی وقت جمع کیا، سب کو بلوایا مدینے میں مسجد نبوی میں، اور وہاں آپ نے یہ حدیث بیان کی. آپ نے فرمایا لا تبتلا ولا رہبانیت فی الاسلام، کا اسلام میں نہ تبتل ہے نہ رہبانیت ہے، میرے دین میں تبتل اور رہبانیت نہیں ہے. پھر آپ نے اپنے بارے میں بتایا، کہا میں ساری رات، میری رات کا ایک حصہ نیند میں گزرتا ہے اور ایک حصہ آرام کرتا ہوں، ایک حصہ ازواج کے لیے اور ایک حصہ میرا عبادت کے لیے ہے. آپ نے فرمایا، اور آپ نے کہا کہ میں سارا پورا مہینہ میرا روزے سے نہیں ہوتا، میں جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتا ہوں. بعض آپ کی روٹین یہ بھی تھی کہ آپ مہینے میں تین روزے رکھتے ہیں. تو یوں آپ نے اس نظریے کی اور اس انداز اور اس رویے کو رد کر دیا. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے میں اترنا ہے، دنیا میں اترنا ہے، کام میں اترنا ہے، دل سنبھالنا ہے، خدا کو دل چاہیے، دل سنبھال کے جو کر سکتے ہیں کرتے رہیں، دل کو سنبھالنا ضروری ہے. جو قرآن نے بھی کہا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس کے پاس قلب سلیم ہوگا اس کے لیے اس کا مال بھی کام دے گا، اس کی اولاد بھی اس کے فائدے میں ہوگی. یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن کہ جس میں نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی. الا کا مطلب ہوتا ہے الا کے بعد جس کی بات ہو رہی ہے، اس کو اس کا مال بھی فائدہ دے گا، اس کی اولاد بھی اسے فائدہ دے گی. کون؟ من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آیا، جو سالم دل لے کر آیا، جو پاک دل لے کر آیا. لہذا حفاظت قلب ضروری ہے. درود پڑے محمد و آل محمد. اب اسلام نے نقطۂ اعتدال دیا ہے. خود اسلام کو، رسول خدا کی امت کو، امت وسط بھی کہا ہے. امت وسط لتکونوا، کہا قرآن نے تم وسط ہو، یعنی کیا مطلب؟ اعتدال والی امت ہو. یعنی کسی مسلمان کو اگر دیندار ہونا ہے تو اس کو کام ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کام ترک کرنے کی مذمت کی ہے. چھٹے امام کے دور میں آپ فجر کی نماز پہ گئے، ایک بزرگ کو دیکھا نماز سے پہلے موجود تھا مسجد میں، جب طلوع کے اس سے پہلے امام جب نکلنے لگے تو وہ بیٹھا رہا، جب ظہر سے پہلے امام گئے تو مسجد میں ہی تھا، اور پھر جب عصر کو دیکھا تو مسجد میں ہی ہے، مغرب عشاء بھی ادھر ہی ہے. عشاء کے بعد امام نے اس سے پوچھا کیا تم آج سارا دن مسجد میں رہے ہو؟ بزرگ ہے، بوڑھا ہو گیا. پوچھا آج سارا دن تو مسجد میں رہے؟ اس نے کہا جی مولا. کہا تم کام نہیں کرتے تھے؟ کہتے مولا کام کرتا تھا. کیا کرتا؟ لکڑیوں کا کام کرتا تھا. تو آج سارا دن مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مولا بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرے بچوں نے کہا کہ اب آپ کام چھوڑ دیں, اب آپ اللہ اللہ کریں بیٹھ کے. امام علیہ السلام نے کہا اٹھو اور جاؤ, نکلو مسجد سے, جب تک تمہارا بدن تمہارے ساتھ دے رہے کام کرو. دین نے تمہیں کبھی بھی اس طرف نہیں بلایا کہ تم کام چھوڑ دو اور آ کر تم اللہ اللہ کرنے لگ جاؤ, منع کیا ہوا ہے. کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے اس بات کی. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ تم میدان میں رہتے ہوئے متقی و پرہیزگار رہو. دین کبھی بھی, یعنی تقوی کا معنی ہی یہی ہے. تقوی کیا ہے؟ انسان ایک کنارے پر ایک طرف ہو کر بیٹھ جائے کیونکہ میں نے خود کو گناہوں سے بچانا ہے, گناہوں سے بچانے کے لیے معاشرے سے کٹ کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا, یہ تقوی نہیں ہے. تقوی کیا ہے؟ انسان گناہوں سے بچنے کی زرہ کو پہن لے اور معاشرے میں اتر جائے, اترنے کے بعد وہاں خود کو گناہوں سے محفوظ رکھے, یہ تقوی ہے. درود پڑے گا محمد و آل محمد پر. بس یاد رکھیں, پروردگار نے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد کمانے سے منع نہیں کیا, ترقی کرنے سے منع نہیں کیا, اپنے کام کو بڑھانے سے منع نہیں کیا, دل کی حفاظت کی ذمہ داری لگائی ہے. بہت خوبصورت مثال اور تشبیہ دی جاتی ہے, امیر المومنین نے بھی اس کو ایک اور انداز سے بیان کیا ہوا ہے. دنیا میں رہنا ہے, دنیا میں رہنا ہے, کام کرنا ہے, کمانا ہے. دیکھیں اگر آپ قرآن مجید میں غور کریں, قرآن زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے, رائے خدا میں انفاق کرنے کا حکم دیتا ہے, خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے, اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے انفاق کرنے کا حکم دیتا ہے, غریب و مسکین و یتیم کا خیال کرنے کا حکم دیتا ہے. اب اس حکم سے بھی تو بات سمجھ میں آتی ہے نا, یہ حکم اسی کے لیے تو ہے جس کے پاس ہوگا. یعنی اسلام نے کمانے سے حاصل کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ حاصل کیے ہوئے میں سے خرچ کرنے کی تاکید کی ہے. تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا اسلام جو ہے وہ حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ ان کو ہم کام کرو, حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ تم معاشرے میں اترو, تم مارکیٹ میں اترو, کاروبار کرو, کام کرو, اپنے کام کا حجم بڑھاؤ. منع نہیں کیا, جس کی طرف منع کیے وہ انشاءاللہ میں اگلے مرحلے میں اس کی طرف آتا ہوں. درود پڑے محمد و آل محمد. اگر کیٹیگرائز کریں کہ دین کن کاموں کو پسند کرتا ہے, یعنی آپ اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں, آپ کو کام کر رہے ہیں, دین کس کام کو پسند کرتا ہے؟ دین پسند کرتا ہے اس کام کو کہ آپ کے کام کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو روزگار مل جائے. آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ کے کام کی وجہ سے معاشرے کے ایک طبقے کو روزگار مل رہا ہے, دین آپ کے کام کو پسند کرے گا. اور یہ تو عرفا کہتے ہیں اگر تمہاری وجہ سے لوگوں کے گھر چل رہے ہو تو پھر مطمئن رہو, اللہ نے تمہیں گرنے نہیں دینا ہے, پھر خدا نے تمہارا وہ نیچے آنے نہیں دینا. تمہارا معاملہ تمہاری وجہ سے اگر ایک معاشرے کا ایک حصہ چل رہا ہے, دین نے اہمیت دی ہے. حکومت اسلامی اگر قائم ہو جائے تو حکومت اسلامی سپورٹ کرے گی, حوصلہ افزائی کرے گی ان کاموں کی کہ جس سے معاشرے کے طبقے کو کام مل جائے, لوگوں کے گھروں کا چولہا جلے. اسی طرح ایسے کام کی بھی دین تشویق کرتا ہے, حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اس کام سے معاشرے کے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے. اگر لوگوں کے فائدے کا کوئی کام انجام دے دے, مثال کے طور پر معاشرے کی ایک پروڈکٹ ہے, لوگوں کو ضرورت کی ایک چیز ہے اور وہ چیز لوگوں کی بنیادی ترین ضروریات میں سے ہے, لگژریز میں سے نہیں ہے, بنیادی ضرورت کی چیز ہے, اور انسان توجہ کرتا ہے کہ یار یہ چیز چونکہ باہر سے آ رہی ہے تو مہنگی ہے, اگر ہم اس کو یہاں بنا لیں. اب یہاں سے فرق شروع ہو جاتا ہے نا, دنیا میں رہو کام کرو لیکن دنیا کو دل میں نہ آنے دو. اب یہاں سے فرق شروع ہو جائے گا, بھئی ایک چیز ہے لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے, ملک میں بند نہیں رہی, باہر سے لانی پڑ رہی ہے, باہر سے لانے کی وجہ سے مہنگی ہے, لوگوں کو مہنگا خریدنا پڑ رہا ہے. اب یہاں اگر کسی کو پروردگار نے توفیق دی اور اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ چیز میں خود بنا لیتا ہوں, یہاں پہ پتا چلے گا کہ دنیا دل میں آئی ہے یا نہیں آئی. اچھا تم یہ پروڈکٹ کیوں خود بنانا چاہ رہے ہو؟ یار اتنا جو زیادہ منافع ہو رہا ہے اس منافع کو میں حاصل کر لوں. اگر اس نیت سے وہ پروڈکٹ بنانا شروع کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا جناب نے اپنے دل کو دنیا کے حوالے کر دیا ہے. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ بھائی اتنا مہنگا لوگوں کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے, اگر لوگ 30 روپے میں وہ چیز خرید رہے ہیں اور جو کام کرنے والا بندہ اسے پتا ہے کہ میں 5 روپے میں تیار کر لوں گا، 6 روپے میں بیچ دوں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک رسائی میں 10 روپے تک لوگوں کو چیز مل جائے گی، اس نیت سے اگر کام شروع کرے تو یاد رکھیے گا ایک اصول ہے، کچھ کام ایسے ہیں خالصتاً حرکتیں آخرت کی ہیں لیکن وہ کام دنیاوی شمار ہوتے ہیں، مثلاً نماز پڑھنا خالصتاً آخرت کا کام ہے یا نہیں ہے، روزہ رکھنا، توجہ ہے آپ کی، روزہ رکھنا خالصتاً آخرت کا کام ہے، صدقہ دینا آخرت کے لیے ہے، کسی کے ساتھ اچھی طرح نرمی سے بات کرنا آخرت کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی انسان ان سب کاموں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہو، نماز پڑھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، روزہ رکھتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی تعریفیں ہو جائیں، خیرات کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی ریپوٹیشن بن جائے، تو یاد رکھیے گا یہ کام آخرت کے ہونے کے باوجود اس شخص کی زندگی میں ان کاموں کو دنیاوی کاموں میں شمار کیا جائے گا، اس نے دنیاوی کام انجام دیے، پڑھی اس نے مستحب نمازیں ہیں نوافل پڑھے لیکن نامہ اعمال میں دنیاوی کام درج ہو گیا، اور اس کے مقابل میں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، کسی نے اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں اس لیے لانچ کیا تاکہ لوگوں کو اس کو سستی چیز مل جائے، لوگوں کو آسائش ملے، آسانی ملے، تو اس کا کام یقیناً اس دنیا سے مربوط ہے لیکن پروردگار کے ہاں اس کے کام کو آخرت کے کاموں میں شمار کیا جائے گا، اس نے آخرت کے لیے کام کیا ہے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام علیہ السلام گرمیوں کی ایک دوپہر کا وقت تھا، امام اپنے دو غلاموں کے ساتھ کام کر رہے تھے، کھیت میں کام کر رہے تھے، باقاعدہ جو کام ہوتا ہے پسینہ نکلتا ہے جس میں، تو ایک شخص نے دیکھا کہ امام مصروف ہیں کام میں، تو اسے لگا کہ ان کو نصیحت کرنی چاہیے، یہ کیا دنیا داری میں لگ گئے ہیں، اب اسے اپنے ذہن کے مطابق، تو اس نے آ کے امام سے سوال کیا، اس کے سوال کرنے کا ایک انداز تھا اور امام نے جو جواب دیا ہے، اس نے آ کے کہا یا ابن رسول اللہ ایک سوال کا جواب دیں، امام نے کہا پوچھو، اصل میں وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ دنیا کی اس میں لگے ہوئے کام میں، اس نے کہا اگر اس عالم میں آپ کو موت آ جائے، اس حالت میں آپ کو موت آ جائے تو یہ موت کیسی موت ہوگی، امام علیہ السلام نے کہا عبادت کی حالت کی موت شمار ہوگی، کام کر رہے ہیں، گرمی ہے، دوپہر ہے، پسینہ بہ رہا ہے، الظ ظاہر کدال چلا رہے ہیں، الظ ظاہر وہ بیلچے کے ساتھ مٹی میں کام کر رہے ہیں، فصل کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، الظ ظاہر لگ رہا ہے دنیا کا کام ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا کیا مطلب، تو امام نے اسے سمجھایا دیکھو جن چیزوں کو تم ثواب سمجھتے ہو اگر تم وہ لوگوں کی خوشنودی کرو اس کے لیے کرو تو وہ دنیاوی کام ہے، وہ دنیا کے لیے کیے گئے کام ہیں، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ کام کروں تاکہ اس میں سے جو حاصل ہو جائے تو اس حاصل شدہ کو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کروں اور رائے خدا میں ضرورت مندوں کی مدد کروں، اس نیت سے میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں، تو میرا کام ہے نہیں عبادت ہے، میں تو عبادت کر رہا ہوں، میں تو حالت عبادت میں ہوں، اس حالت میں موت آ جائے تو یہ موت شہادت کی موت ہوتی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، حالت ہے اس، اگر انسان کی نیت یہ ہو کیوں کام کر رہے ہیں، کیوں پیسے کما رہے ہیں، کیوں محنت کر رہے ہیں، کیوں گرمی سردی کو بالائے طاق رکھ کر جا کر محنت میں لگا ہوا ہے، کیوں کر رہے ہو ایسا، اگر تو نیت کو سنبھال لیا تو یہ اتنا بڑا کام ہو جائے گا کہ جس کا یعنی جو روایات میں ہے انسان کو حق کے شفاعت تک مل جاتا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیوں کام کر رہے ہو، کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں، کیوں اپنی صحت کا بھی خیال نہیں ہے، مسلسل لگے ہوئے ہو، کیوں کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو، اب اگر دیکھیں کس لیے کر رہے ہو، اگر انسان ذات کے لیے کر رہا ہے، میں اپنے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے بچا رہا ہوں، اپنے لیے وہ سیو کروں گا، مستقبل کے لیے رکھوں گا، اگر اپنی طرف رکھا ہوا ہے تو پھر تو نقصان ہے، پھر تو معصوم کے حدیث کے مطابق جسم کا بھی نقصان کر رہا ہے، ایک درود پڑھ لے محمد و آل محمد، دیکھیں نا یہ جو کام ہے جو نسبتاً جاب ہو، کاروبار ہو، مزدوری ہو، جو بھی ہو، کام میں بدن گھلتا ہے، بدن استعمال ہو رہا ہے، معصوم نے بدن کی قیمت بیان کی ہوئی ہے، امام نے فرمایا تمہارے بدن کی کم سے کم قیمت جنت ہے، یعنی تمہارا بدن کسی جگہ یوز ہو رہا ہے نا، استعمال ہو رہا ہے، تو اس کی جو کم سے کم قیمت ہے وہ جنت ہے، اس سے کم پر مت بیچنا نقصان ہے، یعنی اس سے کم پہ بیچنا نقصان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کام میں میں پسینہ بہا رہا ہوں، جس کام پہ میں دماغ لگا رہا ہوں، جس کام پہ میں اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہوں، مجھے دیکھنا ہوگا کہ مجھے اس کام کے بدلے میں جنت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ اچھا، ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم لوگ جو ہیں جنت کو مصلے کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جنت مصلے سے ملے گی، وہ جو دکان کی کرسی پہ ہم بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کمانے کی سوچ نہیں ہے، جبکہ جنت زیادہ ٹائم کہاں گزر رہا ہے، زیادہ وقت کہاں گزر رہا ہے؟ بھائی جہاں زیادہ وقت گزر رہا ہے وہ تو جگہ ہے آپ کی، اصل ذمہ داری تو وہاں ہے، عبادت کے بعد جہاں جاتے ہیں، جس کے وقت حتیٰ کہ عبادت میں بھی اسی کے خیالات میں ہوتے ہیں، نماز کے دوران بھی جس کے خیالات میں لگے ہوئے ہیں، وہیں تو جگہ ہے، وہیں تو میدان ہے کہ جس میدان کے آپ شہ سوار ہیں، جس میدان کے اللہ نے آپ کو سپاہی بنایا ہوا ہے، جس میدان کے آپ جنگجو ہیں، آپ کا میدان جنگ وہ ہے، وہاں مقابلہ کرنا ہے، وہاں لڑنا ہے، اور لڑنے کا مطلب ساتھ والے دکاندار سے نہیں ہے، لڑنے کا مطلب اپنے نفس سے ہے۔ بھئی آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے یہ مرحلہ، انسان دنیا میں رہے لیکن دنیا کا نہ بنے، لوگوں کے ساتھ رہے، معاشرے کے اندر رہے، اتر کے رہے، کام کرے۔ انبیاء کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ یہ انبیاء کے مخالفین جو اعتراض کرتے تھے، ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہوتا تھا، یہ کیسا نبی ہے جو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ جا کے کام کرتا ہے، یہ کھاتا پیتا ہے۔ حضرت زکریہ جو ہیں وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، وہ کاہن مذاق اڑاتے تھے، یہ کیسا نبی ہے، ہمیں تو بیٹھے بٹھائے کھانے کو مل جاتا ہے، یہ کام کر کر کے کھاتا ہے۔ یاد رکھیں، مشکل ہے مرحلہ، لیکن خدا نے اس مشکل مرحلے میں ڈھالا ہے اپنے انبیاء کو۔ خدا کا کوئی نبی ایسا نہیں جو کام نہیں کر رہے تھے، کوئی معصوم ایسا نہیں جنہوں نے کام نہیں کیا ہے، مسئلہ فقط ایک ہے، دل سنبھالنا ہے۔ تو جو میدان ہے، ایک انسان آپ کے 24 میں سے 12 گھنٹے جسمانی طور پر اور باقی 12 گھنٹے ذہنی طور پر ایک ہی میدان میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ غور کریں ہمارا کام ہماری زندگی میں کتنی جگہ رکھتا ہے۔ میں نے اکثر دوستوں سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں 24 میں سے 26 گھنٹے۔ پوچھا نا آپ کا کام آپ کی زندگی میں کتنی جگہ رکھتا ہے؟ تمہارے ایک دوست نے کہا تھا، صحیح کہہ رہے تھے وہ، کہتے آگا 24 میں سے 26 گھنٹے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں بھائی میرے دن میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب میں نے اپنے کام کے بارے میں نہ سوچا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا میدان وہ کام ہے، تمہیں خدا نے جو تلوار، جو زرہ، جو تمہارا اسلحہ ہے وہ اسی میدان کا ہے، تم نے وہاں خود کو سنبھالنا ہے، تمہاری جنت کو خدا نے وہیں پہ رکھا ہوا ہے، اور تم آ کر مصلے پہ جنت تلاش کر رہے ہو، تم آ کر مجلس میں بیٹھ کے جنت تلاش کر رہے ہو، جبکہ خدا نے تمہیں جنت دینے کے لیے ایک پورا میدان فراہم کیا ہوا ہے، تم وہاں اس میدان کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی جستجو ہی نہیں ہے، وہاں توجہ ہی نہیں ہے، وہاں سوچ بھی نہیں رہا کہ یہاں بھی میں نے شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ ابلیس اس قدر شاطر ہے، اسے پتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو میدان اصلی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دے گا کہ کس میدان میں ابلیس سے لڑنا تھا۔ ہمیں ہوتا ہے نا، ہم نماز میں جو خیالات آتے ہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، کام کے بارے میں جو خیالات آتے ہیں۔ آپ نے اپنے جسم کو سب سے کم قیمت کیا ہے؟ میرا جسم، میں ایک کام کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، جاب کر رہا ہوں، مزدوری جو بھی ہے، میرا جسم وہاں خرچ ہو رہا ہے، اب مجھے دیکھنا ہوگا اس خرچ کرنے کے بعد مجھے نتیجے میں کیا ملے گا۔ اب اگر نتیجے میں دنیا کا گھر مل رہا ہے، دنیا کی گاڑی مل رہی ہے، یہاں لوگوں کی نظروں میں عزت مل رہی ہے، مثلا لوگوں کی نظروں میں سٹیٹس کا اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی نظروں میں سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کام کے ذریعے سے مجھے جنت نہیں مل رہی، تو اس کا مطلب سمجھ جائیں نقصان کا کام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بدن، اس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، جہاں یہ بدن گھل رہا ہے اس کے نتیجے میں جنت اگر مل رہی ہے تو درست جا رہے ہیں، نہیں مل رہی تو پھر خسارے کا کام کر رہے ہیں، نقصان کا کام کر رہے ہیں۔ اور کاروباریوں کو زیادہ، مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے، نقصان کا سودا کرنا کسی بھی ماہر اور سمجھدار کاروبار کرنے والے کو زیب نہیں دیتا۔ درود پڑے محمد و آل محمد۔ بس دنیا میں رہنا ہے، کام بھی کرنا ہے، کمانا بھی ہے، کاروبار کو بڑھانے سے بھی منع نہیں کیا، کریں، محنت کرنے سے بھی منع نہیں کیا۔ رہبر معظم فرماتے ہیں اگر کوئی آپ کو دین کے نام پہ محنت سے روک رہا ہو تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، دین کبھی بھی آپ کو محنت سے نہیں روکتا، دین کبھی بھی آپ کو کام کرنے سے نہیں روکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کام کرنا ہے، اترنا ہے میدان میں، دنیا میں اترنا ہے، کمانا بھی ہے، حاصل بھی کرنا ہے، کرنا کیا ہے، بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، درود پڑھے محمد و آل محمد، پھر درود پڑھے محمد و آل محمد، بہت خوبصورت جملہ ہے۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 82 کا ایک حصہ ہے، نہج البلاغہ خطبہ 82 کا ایک ٹکڑا ہے، دو چار الفاظ ہیں فقط، تین چار الفاظ کا وہ مجموعہ ہے، توجہ فرمائیں۔ ومن ابصر بها بصرت ہو، ومن ابصر بها بصرت ہو، ومن ابصر الیہا فعمت ہو۔ دنیا کی تاثیر کیا ہے؟ ومن ابصر بها، جو دنیا کے ذریعے دیکھنا چاہے، دنیا کو ذریعہ بنا لے اور آگے دیکھنا چاہے، دنیا کو ذریعہ بنا لے اور آگے دیکھنا چاہے، یعنی نظر اس کی آخرت پر ہے، نظر اس کی آخرت پر ہے، دنیا کو اس کو دیکھنے کا ذریعہ بنا لیا، دنیا کو آخرت کو دیکھنے کا ذریعہ بنا لیا، توجہ ہے انشاءاللہ۔ جس نے دنیا کو رستہ اور ذریعہ بنایا آخرت کو دیکھنے کے لیے، تو جانتے ہیں دنیا کیا اثر کرتی ہے، دنیا کا اثر کیا ہوگا؟ امام فرما رہے ہیں ومن ابصر بها فبصرت ہو، تو یہ دنیا اس کی آنکھوں کو بینا کر دے گی، یہ دنیا اس کی آنکھوں کو دیکھنے والا بنا دے گی، یہ اسے وہ دکھا دے گی جو وہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ یعنی اگر یہ آخرت کو دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے دنیا کو ذریعہ بنائے گا تو یہ دنیا اسے آخرت دکھا دے گی، یہ دنیا اس کو اگلا مرحلہ دکھا دے گی، اگلا مرحلہ اگلی جو ہے ومن ابصر الیہا، اگر اس کی نظر دنیا کی طرف ہوگی، یعنی یہ آخرت کی طرف نہیں دیکھ رہا، دنیا کو ذریعہ نہیں بنا رہا بلکہ یہ دنیا کو دیکھ رہا ہے، تو پھر دنیا اثر کیا کرتی ہے؟ فاعمت ہو، تو پھر یہ دنیا اسے اندھا کر دیتی ہے، پھر اس کی آنکھوں کو آخرت نظر ہی نہیں آئے گی۔ یعنی دنیا کے دو اثر ہیں، اگر اس کے ذریعے سے آخرت لینا چاہے تو دنیا انسان کی بصیرت میں اضافہ کرنے کا باعث بنتی ہے، لیکن اگر وہ اس کی طرف نظر رکھے، ٹارگٹ اس کو بنا لے، تو پھر یہ انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے، پھر اسے آخرت کیا اگلے سال بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، اسی مطلب کو آسان کر کے بتا دیا کہ دنیا کی مثال اور انسان کے دل کی مثال کشتی اور پانی کی طرح ہے، پانی جب تک کشتی کے نیچے ہوگا کشتی سفر کرے گی، آگے چلتی جائے گی، یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے گا تو پھر یہ کشتی تباہ ہو جائے گی۔ قلب انسان اسی طرح سے ہے، اگر انسان اس دنیا کے ذریعے سفر کرنا چاہے، آگے بڑھنا چاہے، تو یہ اسے آگے بڑھانے کا کام کرے گی، اور اس دنیا کو اپنے دل میں لے آئے تو پھر یہ اسے غرق کر دے گی، انسان پستیوں کی طرف جانا شروع کرے گا۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد، بس دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے مجھے اور آپ کو کہ ہم نے دل لگایا ہے دنیا سے یا ہم دنیا کو ایک ذریعے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں؟ اب اس کو ہم پہچانیں گے کیسے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم دنیا کے ساتھ ہمارا دل لگ چکا ہے یا ہم دنیا سے استفادہ کر کے اپنے اگلے مراحل کو بہتر کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، جس کے پاس گنجائش ہوگی، جس کے پاس موقع ہوگا، جیسے ابھی ست بھائی نے بھی دعا کے درمیان میں کہا سیلاب زدگان کی مدد کرنا، اب جس کے پاس ہوگا وہ مدد کرے گا اور ان مظلوموں کی مدد کرے گا تو اپنا اس کا ایک درجہ خود بخود آگے بڑھ گیا، جس کے پاس گنجائش ہوگی۔ کسی کو پتا چلا کہ کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، خرچہ نہیں ہے اس کے پاس، اب اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو موقع مل گیا، جا کر اس بچی کی شادی کروا دی، ایک درجہ اور بڑھ گیا۔ کسی کو پتا چلا کہ ایک مومن تڑپ رہا ہے زیارت پر جانے کے لیے، اپنا وجود کا کوئی حصہ تک بیچنے کے لیے تیار ہے، اسے اس قدر کربلا کی یاد میں تڑپ رہا ہے، اب کسی کو پتا چلا اس کے پاس مال تھا، جا کر اس کو زیارت کا خرچہ دے دیا، حسین ابن علی نے یہاں بیٹھے بٹھائے اسے کربلا کی زیارت کا تحفہ عطا کر دیا، اس کے شمار زائرین امام حسین علیہ السلام میں ہو گیا، مال کا فائدہ ہو گیا نا، انسان کو آگے بڑھانے کا باعث بنا، قدم آگے بڑھانے کا باعث بنا، درجہ آگے بڑھانے کا باعث بنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ کیسے چلے؟ آسان ہے، آسان. بعض اوقات ایسے مراحل آتے ہیں، کسی جگہ انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، یعنی کیا مطلب، چھوڑنا ہے، چھوڑ کے جانا ہے. جب چھوڑ کے جانے کا مرحلہ آئے گا نا، وہاں پتا چلے گا کہ دنیا دل میں آئی ہوئی ہے یا نہیں آئی ہوئی. بصرہ کی مالدار ترین خاتون، بصرہ جس طرح کوفہ شہر تھا اسی طرح بصرہ بھی مرکز تھا. بصرہ میں بہت سارے یعنی مالدار افراد تھے، ان میں ایک مالدار ترین خاتون تھی جن کا باپ بہت بڑا بصرہ کا رئیس تھا، اس کا نام عبد القیس تھا. اس کی بیٹی تھی ماریہ، ایک ہی بیٹی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا. تو باپ اس دنیا سے جب رحلت کر گیا تو یہ بیٹی تمام جائیداد کی وارث بن گئی، اور یہ بصرہ کی مالدار ترین خاتون تھی. اس قدر یہ مال و دولت اور اس کی شہرت تھی. ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا، اس نے رشتہ بھیجا ہوا تھا اس کے لیے کہ میں اس سے شادی کر لوں، تاکہ یہ بصرہ کی ایک مالدار ترین خاتون ہے اور بصرہ کے اندر ایک بڑا نام ہے، وہ چاہ رہا تھا کہ اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے ان سے شادی کرے. لیکن یہ ماریہ امام المولا علی علیہ السلام کی حبدار تھی، پنجتن پاک کی ماننے والی، امام حسین علیہ السلام کی حبدار، مولا امام حسین علیہ السلام کی پیروکار. اب یہ ہوا، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کوفہ خط بھجوایا کہ وہاں کے لوگوں کو، مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی طرف بلائے اور وہاں پیغام پہنچائے، اسی طرح امام نے بصرہ کی طرف بھی اپنا سفیر بھجوایا. جب امام حسین کا سفیر بصرہ پہنچا تو سفیر حسین کو بصرہ میں پناہ دینے والی یہی خاتون تھی، ماریہ بنت عبد القیس. اب اگر آپ دیکھیں تو خود اس ایک حرکت کو، اگلے بھی بیان کرتا ہوں، خود اس ایک عمل کو دیکھیں. حسین ابن علی کا سفیر بصرہ آیا اور ابن زیاد اور بصرہ کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہوا تھا، جس نے حسین ابن علی کے سفیر کو پناہ دی ہم اس کا گھر گرا دیں گے، اس کی جائیداد کو آگ لگا دیں گے اور اسے بھی زندان میں ڈال دیں گے. تو یہ دھمکیاں کسی بھی دنیا دار کو ڈرانے کے لیے کافی ہوتی ہیں. جس کا دل دنیا سے لگا ہوا ہو اس کو ڈرانے کے لیے اتنی دھمکیاں کافی ہیں. اور امام حسین کے سفیر کو اپنے گھر میں پناہ دینے والی یہی ماریہ بنت عبد القیس ہیں. جب سفیر حسین بصرہ پہنچے تو اس کے باغ میں، اسی ماریہ کے باغ میں پہنچے تھے، تو وہاں ان کا جو مالی تھا، جو باغ کا رکھوالا تھا، اس نے پناہ دی اور بعد میں اس کے گھر آئے. تو سفیر حسین نے ماریہ سے سوال کیا کہ آپ کے اس باغ میں میں نے ایک عجیب معنویت محسوس کی ہے، یعنی جب بھی میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہاں ایک عجیب معنویت ہے، ایک حصار محسوس ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کے غلام سے پوچھا، اس کو نہیں پتا، اس نے بھی محسوس کیا ہوا ہے لیکن اسے نہیں خبر. تو ماریہ نے کہا، تم نے شاید محسوس نہیں کیا، شاید تم نے اس باغ میں پھیلی ہوئی علی کی خوشبو کو محسوس نہیں کیا، تو مولا علی کی خوشبو کو تم نے لمس نہیں کیا. تو اس نے پوچھا ماجرا کیا ہے، تو خاتون نے کہا جب مولا علی بصرہ میں آئے تھے جنگ جمل کے موقع پہ تو ہمارے اسی باغ میں ٹھہرے تھے، اور یہاں کتنے ایسے کھجور کے درخت ہیں کہ جن کے نیچے امیر المومنین نے نماز شب پڑھی ہوئی ہے، کہ وہ جو امیر المومنین کے سجدوں کی یہ سجدگاہ ہے، تم نے جو معنویت محسوس کی ہے، تم نے جو اثرات محسوس کیے ہیں، وہ علی کے سجدوں کی وجہ سے ہیں. اب سفیر حسین کو اپنے گھر میں پناہ دی. اب اس کے بعد جب سفیر حسین نے پیغام پہنچا دیا تو طے ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس مکہ جانا ہے، مکہ جا کر امام حسین سے ملحق ہونا ہے. اب کوفہ کے جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے ایک جو ہیں وہ تو چلے گئے، امام کے پاس پہنچ بھی گئے، یزید بن سبیت ان کا نام ہے، اور ان کے دو بیٹے فوراً نکل گئے اور پہنچ گئے. باقی سردار جو ہیں وہ دیر انہوں نے کر دی، لیکن یہ ماریہ جو ہے، اتنے زمین، باغات، غلام، کنیزیں، کاروبار ہے، کھجوریں بیچتے ہیں، پورا ایک سسٹم ہے، سب کچھ ہے. لیکن اب ہوا کہ امام حسین کے پاس جانا ہے تو اس نے تیاری کر لی، حالات بگڑ گئے، کرفیو لگ گیا، تو کب فوراً نکلنا ہے، مزید وقت انتظار نہیں کیا جا سکتا. تو اس نے اپنا ایک آدھ کوئی چیز اٹھائی اور نکلنے کے لیے چل پڑے چند غلاموں کے ساتھ. تو اس کے باقی غلام اور کنیزیں جس نے اس کی پوری جائیداد اور دولت کو سمیٹا ہوا تھا, انہوں نے ان سے پوچھا کہ کدھر بانو, کہاں؟ کہا حسین کے پاس. کہا یہ آپ کی ساری جائیداد, یہ دولت, یہ سب اس کا کیا ہوگا؟ تو جو جملہ اس خاتون نے کہا نا باہر نکلتے ہوئے, وہ بتا رہا تھا کہ اس کے پاس دولت تھی, دنیا تھی, لیکن دنیا اس کے دل میں نہیں تھی. اس نے گھر کے دروازے سے مڑ کے اپنے غلاموں اور کنیزوں سے کہا میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے اور یہ ساری دولت و جائیداد تمہیں ہبہ کر دی ہے, تم آپس میں بانٹ لینا, مجھے حسین ابن علی کے پاس پہنچنا ہے. کیونکہ دل میں نہیں تھی دنیا. میرے اور آپ کے لیے چھوڑنے کا مرحلہ آئے تب پتہ چلے گا. مرحلہ کب پتہ چلتا ہے؟ کہ دنیا نے کتنی جگہ بنا لی ہے ہمارے اندر, چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. امام کے لیے جانا پڑے گا, فرض کر امام زمان کا حکم آ گیا, پہنچ جاؤ, اب اٹھ کے جانا ہے. تو ایک دفعہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ اگر مجھے اس وقت امام کہہ دیں ابھی چلو آؤ فوراً, یہ جو سنگل تم لباس میں ہو اسی میں آ جاؤ, فوراً پہنچو, تو آپ تنہائی میں مجھے اور آپ کو بیٹھ کے غور کرنا چاہیے کہ میں اس وقت تیار ہوں کہ مجھے اگر ابھی بلائیں تو میں فوراً چلا جاؤں, ماریہ بنت عبد القیس کی طرح جاؤں دروازے پر, ہمارے گھر والے بھی ہمیں آواز دیں گے بھائی کام کا کیا ہوگا, آپ لوگ سنبھالے, میں تو جا رہا ہوں, مجھے آواز آ گئی ہے, مجھے بلاوا آ گیا, میں پہنچ رہا ہوں. اگر میرے اور آپ کی تنہائی گواہی دے. دیکھیں نا, محفل میں تو ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کے سامنے نیک بننے کی کوشش کرتا ہے, اپنی تنہائی میں اپنے اندر جھانک کے مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے. اگر ہماری تنہائی یہ گواہی دے رہی ہے کہ ہاں اگر تمہیں بلائے تو تم چلے جاؤ گے, میرا نفس کہہ رہا ہے کہ ہاں میں جاؤں گا, مجھے میں مشکل نہیں ہوگی اس چیزوں کو ترک کر کے جانے میں, مجھے دقت نہیں ہوگی, اگر ایسا ہے تو پھر تو ٹھیک جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی تنہائی میں میری عقل, ہماری عقل مجھے ہمیں یہ نہ کہے, ہماری عقل ہمیں پکار پکار کے کہے کہ نہیں نہیں تم نہیں جا سکتے چھوڑ کے, تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم نے اتنا دل لگا لیا ہے اپنے کام کے ساتھ کہ تمہارے دل کے اندر آ چکی ہے دنیا. یاد رکھیں دنیا اگر دل کے اندر آ جائے تو یہ سخت مرحلہ ہے, اس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جتنی ایج بڑھتی جائے. جوانی میں ادھر ادھر آسان ہے. عموماً عرفا سے جو مانوی امور کے ماہر ہیں وہ یہی کہتے ہیں حب دنیا کو کم ایج میں ختم کرنا آسان ہے, ایج بڑھتی جائے گی تو یہ جڑیں پکڑتی جائے گی. جی ایج بڑھتی جائے گی حب دنیا جڑ پکڑتی جائے گی, اور اوپر والی ایج میں آ کے زیادہ گہری جڑ ہوتی ہے, آسانی سے نہیں نکلے گی الا یہ کہ خدا کا کوئی خاص لطف و کرم ہو جائے. لہذا عزیزان محترم نقطۂ اعتدال ضروری ہے. دنیا میں رہو, کام کرو, کماؤ, محنت کرو, دوسروں کی خدمت کرو, لیکن اپنے دل میں دنیا کو نہ آنے دو. اگر دل محفوظ رکھا ہے تو پھر مطمئن رہیں, پھر دنیا کی محبت اگر دل میں نہیں آئی تو پھر انسان بالا ترین درجوں کی طرف جانا شروع کر دے گا. درود پڑے محمد و آل محمد. پس عزیزان محترم یہ عنوان ضروری ہے کہ میرے اور آپ کے لیے کلیئر ہو. ہم نے رہنا اسی دنیا میں, معاشرے کے ساتھ رہنا ہے, لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی دنیا میں بھیجا, یہیں سے اپنی آخرت بنانے کا حکم دیا. یاد رکھیے گا جنتی اور جہنمی اسی دنیا سے بن کر جاتا ہے انسان. یہ جو ہے نا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو یہ جنت کے جوان وہاں جنت میں جا, وہاں تو صرف تقسیم ہونا ہے, انسان جنتی یا جہنمی یہیں سے بن کے جاتا ہے. میرے اور آپ کے ہاتھ میں دے دیا کہ تم یہاں پر جس طرف جانا چاہو اختیار ہے, لیکن وہاں سے واپسی کا اختیار نہیں ہے, یہیں پہ بننا ہے جو بننا ہے. اور یہ بھی پروردگار کا ایک خاص لطف ہے, ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سب سے بہتر پتا ہے. یہ سورہ قیامت کی دو آیات ہیں, بہت خوبصورت ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنی ذات کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے, ہر انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے. ولو القا معاذیرہ, یہ الگ بات ہے کہ وہ بہانے تراش لیتا ہے, ایکسکیوزز بنا لیتا، نہیں میں تو یہ اس لیے کر رہا تھا، وہ میں اس لیے کر رہا تھا، ورنہ اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے ہر انسان، سب سے بہتر اپنے آپ کو جانتا ہے۔ لہذا تنہائی میں انسان کا سوچنا، میں اور آپ اگر آج کی رات میں بیٹھ کے غور کرنا چاہیں، رات سونے سے پہلے بیڈ پہ بیٹھ کے انسان غور کرے تنہائی میں کہ بھئی میں جو کام انجام دے رہا ہوں، میں جو کاروبار کر رہا ہوں، میں جو مزدوری کر رہا ہوں، میں جو جاب کر رہا ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو دنیا میں کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، آیا میرا دل اس کی محبت سے خالی ہے؟ میرا دل اتنا تیار ہے کہ مجھے اگر ایک لمحے کے اس میں چھوڑ کے جانا پڑے کسی بڑے مقصد کے لیے، تو اس وقت کیا میں اس کے لیے آمادہ ہوں یا نہیں ہوں؟ تو وہ تنہائی مجھے اور آپ کو بتا دے گی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ، عذر نہیں تراشنا ہے، بہانہ نہیں تراشنا ہے، حقیقت کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیں، انسان کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اگر حقیقت واضح ہو جائے تو اس کے بعد اس دنیا کا فائدہ بھی ہے۔ میں نے کہا نا دنیا میں مسئلہ نہیں ہے، دنیا آنکھوں سے وہ پردے ہٹا کر حقائق دکھانے والی بھی ہے اور آنکھوں کو بند کر کے اندھا کرنے والی بھی ہے۔ آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا اگر انسان دیکھے کہ نہیں میرے اندر مسئلہ ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا، میرے اندر دنیا نے جگہ بنا لی ہے۔ اب اس کو نکالنے کے لیے انسان جستجو شروع کرے۔ اس جستجو کے لیے دو نقطے عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کر لیں گے۔ درود پڑے محمد و آل محمد۔ یعنی کسی کے لیے واضح ہو گیا، مجھ سمیت ہم ایسے کسی کے اوپر واضح ہو گیا کہ نہیں بھائی دنیا کے ذریعے میں آخرت نہیں دیکھ رہا بلکہ میں نے فوکس دنیا کو ہی رکھا ہوا ہے، اس کا مرض اندر مرض آ گیا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بہت آسان ہے۔ عموماً جیسے ہوتا ہے نا مرض کے حساب سے جو دوائی ہوتی ہے، وہ مرض کی کیفیت کے حساب سے دوائی کا ذائقہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اب دوائی کڑوی، سید کائنات صلوات اللہ علیہ کی حدیث ہے، دل میں آئی ہوئی دنیا کو نکالنا چاہو تو اس کا راستہ موت کو یاد کرنا ہے۔ انسان جس قدر موت کو یاد کرے اتنا ہی دنیا اس کے اندر سے نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا موت کی یاد کیا ہے؟ وہی کڑوی دوائی ہے، جب بچے کو پلائیں کڑوی دوائی فوراً اس کا منہ بن جاتا۔ تو میرے اور آپ کے لیے شاید موت کی یاد بھی اسی طرح کڑواہٹ ہی رکھتی ہے۔ جو ہی موت کا ذکر آئے، وہ ایک وہ آج کل وہ ویڈیو فلمز بنی ہوئی ہیں برزخ کا سفر نامہ اور موت کا منظر اس طرح کی، تو ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کو جب بھی وہ فلم کوئی لگی تو پلے کرنا شروع کرے تو فوراً وہ ایک جملہ کہتے تھے، یار اس کو بند کر دو۔ پوچھا کیوں؟ کہنا میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کے۔ تو میں نے کہا نہیں آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی، اصل میں آپ مریض ہیں، یہ کڑوی دوائی ہے، یہ وہ کڑوی دوائی ہے جس کو پینے سے انسان کو وہ طبیعت نہیں، میں نے کیا پی لیا ہے، لیکن ضروری ہے۔ بس دو میں نے کہا نا، ایک یہ کہ بیٹھ کے غور کرنا ہے کہ اندر کوئی گڑبڑ ہو چکی یا نہیں ہو چکی۔ اگر ہو چکی ہے تو وہی بات، میدان جنگ اور میدان ہمارا اللہ نے طے کر دیا ہے۔ جہاں ہمارے زیادہ ٹائم لگتا ہے نا، جہاں ہماری صلاحیتیں زیادہ استعمال ہو رہی ہیں، وہی ہمارا اصل میدان ہے، اسی میں ہم نے اطاعت خدا کرنی ہے، اسی میں ہم نے اطاعت پیغمبر کرنی ہے، اسی میں ہم نے اطاعت امام کرنی ہے، اسی میں ہم نے پروردگار کے دیے گئے قانون کو فالو کرنا ہے۔ اگر وہاں کر لیا تو پھر اس کا مطلب ہوگا ہم اپنے میدان کے شہ سواروں میں سے ہیں، ہم نے اپنے میدان پہ فتح حاصل کی ہے، ہم فتح یاب لوگوں میں سے ہیں۔ لیکن اگر وہاں ہم شکست خوردہ ہیں، یعنی اپنے کام کی جگہ پر انسان اطاعت پروردگار، اطاعت رسول، اطاعت امام سے مبرہ ہے، وہاں نہ خدا کی اطاعت کرتا ہے، نہ نبی کی، نہ امام کی، اطاعت کو فقط اور فقط مسلح تک رکھا ہوا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا یہ مسلح کی اطاعت اتنی کافی نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو اٹھا کر جنت تک پہنچا سکے، کیونکہ جو اصل میدان پروردگار نے دیا تھا، جہاں لڑنا ہے، جہاں محنت کرنی ہے، جہاں شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، وہاں اگر نہیں کر رہے تو پھر مسلح بچا نہیں سکتا۔ مسلح کس لیے ہے؟ اس جگہ کی محنت کو مزید ذرا بڑھاوا دینے کے لیے ہے۔ وہاں جو شیطان کا مقابلہ کر رہے تھے، مسلح کے ذریعے وہاں کے لیے مزید کمک مل جاتی ہے۔ لیکن اگر وہاں مقابلہ ہی نہیں کر رہے، وہاں شیطان کے ساتھ لڑائی کا امکان ہی نہیں ہے، وہاں مقابلے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، وہاں تو اطاعت، آمننا و صدقنا، جہاں سمجھ آ رہی ہے اس طرح چلتے جا رہے ہیں، نہ اللہ کی اطاعت، نہ رسول کی اطاعت، نہ امام کے بتائے گئے فرامین کی اطاعت، تو یاد رکھیے گا، تو پھر یہ مسلح والی کمک نے وہاں کا کوئی فائدہ نہیں کرنا. میدان جنگ میں کمک پہنچتی ہے، جب لڑ ہی نہ رہی ہو فوج تو کمک بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ کمک نے بھی جا کے وہاں سٹور ہی ہونا ہے. لہذا اپنے میدان کو سمجھنا ہے، اور اپنے میدان میں لڑنے کا اور اس میدان میں حاضر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا ہنر سیکھ کر اسی میدان میں ثابت قدم رہیں گے تو صابرین میں شمار ہوں گے. اسی میں رہ کر اگر یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجھے اندازہ ہے کہ مشکل بات ہے، مشکل ہے کام، آسان نہیں ہے. میں نے آپ کو دعوت بھی دے دی ہے کہ آج تنہائی میں جا کے سوچنا ہے، اور اس کے بعد میدان میں وارد بھی ہونا ہے. ہے مشکل، لیکن اگر انسان قدم بڑھائے. اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہم جو مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، تو مشکل کشا ہر میدان کے لیے مشکل کشا ہے. اگر مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے اندر سے دنیا کو نہیں نکال پائیں گے، تو پھر پکارو اپنے مولا کو جو مشکل کشا ہے، پھر دیکھیں گے مولا علی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے. علی کی مدد کو کہاں کے لیے رکھا ہے؟ پھر پکاریں حضرت عباس کو، پھر ان کے وسیلے سے پکاریں، پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ وہ اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑتے کبھی بھی، وہ مدد کرنے آتے ہیں. بس یہ ہے کہ مدد مانگنے والے نے کس سطح کی مدد مانگی ہے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اگر آپ زیادہ نہیں تھکے تو ذرا بلند آواز میں درود پڑھیے. بس عزیزان محترم، حکم اسلام یہی ہے کہ کام کرتے رہو. اسلام دنیا میں اتر کے کام کرنے سے، کمانے سے نہیں روک رہا. بس یہ کہہ رہا ہے کہ دل میں نہ آنے دو، تمہارا دل اللہ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے. میرے بندے، میں نے ساری دنیا تیرے لیے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے. تو میرا بن جا، میں دنیا کو تیرا بنا دوں گا، اور اگر تو میرا نہیں بنا دنیا کا ہوا، تو پھر تجھے اسی میں سرگرداں کر دوں گا. یہ قانون پروردگار ہے. اسی طرف توجہ کرنے کی، اپنے زندگی کو اعتدال میں لانے کی، اور جو اس بات کی طرف میں بار بار تاکید کر رہا ہوں، اپنے میدان کو سمجھنے کی، اور اپنے میدان میں مقاومت اور مزاحمت کرنے کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد.
بس ہماری درس گاہ
کربلا، کربلا
حق کا سیدھا راستہ،
کربلا کربلا
حسین کی شان پر بلند صلوات،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا آج سے اس نئے رخ پہ سوچنا شروع کر دیں. آپ کو پروردگار نے معنویت حاصل کرنے کا جو میدان دیا ہے، وہ آپ کا کام ہی ہے. آپ نے جس راستے سے روحانیت حاصل کرنی ہے، وہ آپ کا کام ہے. آپ اپنے کام کو اللہ کے مطابق شروع کریں، اس کے قوانین کے مطابق لانا شروع کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کی معنویت آپ کے کام کے ذریعے ہی بڑھتی جائے گی. ایک دکاندار تھا کہ جو امام زمان کا نمائندہ تھا، غیبت کبریٰ میں کسی کی رسائی ہوئی تو اس نے پوچھا میں رابطے کے لیے کیا کروں، کہا فلاں دکاندار کے پاس جاؤ، اس سے رابطہ کرو، تمہارا ہم سے رابطہ ہو جائے گا. اب یہ دکاندار کے پاس آیا، اب یہ سوچ رہا تھا ایک دکاندار کیسے اس جگہ تک پہنچ سکتا ہے. جب وہ دکان پہ پہنچا تو اس وقت ایک معاملہ چل رہا تھا، اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کس سطح کا بندہ ہے. وہ دکان پہ پہنچا تو ایک بوڑھی خاتون اس کی دکان پہ آئی ہوئی تھی، اور اسے ایک تالا بیچنے کے لیے آئی تھی. تو اس نے تالا دیکھا تو بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ مجھ سے باقی دکاندار ایک درہم میں خرید رہے ہیں، ایک درہم میں مجھ سے یہ تالا خرید رہے ہیں، اگر تم دو درہم میں لے لو تو میں تمہیں دے دوں گی. اور وہ اس بزرگ خاتون سے کہہ رہا ہے کہ اما جی، آپ کا یہ تالا پانچ درہم کا ہے، آپ کا یہ تالا پانچ درہم کا ہے، انہوں نے آپ کو غلط قیمت بتائی ہے، اس کی قیمت پانچ درہم ہے، آپ نے اگر پانچ درہم میں دینا ہے تو مجھے دے دیں، اگر دو درہم میں دینا ہے تو جا کر کسی اور کو تلاش کر لیں. اب یہ پہنچا اور اس نے جب یہ جملہ سنا تو اسے اندازہ ہو گیا، یعنی پہلے اس کے ذہن میں سوال تھا کہ ایک دکاندار اتنے بڑے درجے پہ کیسے آ سکتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچ کے اس نے وہ مکالمہ سنا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ کس سطح کا بندہ ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنے اصل میدان میں کہ جس میں میری اور آپ کی زندگی کا زیادہ حصہ گزر رہا ہے، وہ میرے اور آپ کی معنویت کا میدان ہے، وہیں سے روحانیت حاصل کرنی ہے، وہیں پہ معنویت حاصل کرنی ہے، وہیں سے اپنی آخرت بنانی ہے۔ اسی لیے اس میدان میں زندہ ہونے کی ضرورت ہے، اس میدان میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اس میدان میں قیام کرنے کی ضرورت ہے۔ کس کے خلاف؟ اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ پس ازان محترم، اگر اس راستے کی طرف بڑھیں گے تو پھر وہ معنوی میادین، ان معنوی لذات کو محسوس کرنا شروع کریں گے۔ ابھی ہم اربعین کے سفر سے ہو کے آئے تو ایک عجیب تاثیر ہے اربعین کے سفر میں، بالخصوص جب نجف سے کربلا پیدل چلنا شروع کریں تو ایسے ایسے مناظر سامنے آتے ہیں کہ انسان کی عقل تحیر میں آ جاتی ہے، حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ نسبتاً اس سفر میں چھوٹے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، وہ جو بچے جھولوں میں ہیں، وہ جو بچے گود میں ہیں ماؤں کے، سب ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، حتیٰ کہ کربلا والے بھی گود کے بچوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ ایک ایرانی خاتون کا 2 ماہ کا بچہ تھا، وہ گم ہو گیا مشی کے دوران، ماں اس کی گونگی تھی اور بچہ ماں کی گود میں تھا، ویل چیئر پہ تھی تو کسی جوان نے ہیلپ کے لیے ویل چیئر چلائی، بیچ میں رش پڑ گیا تو جدا ہو گئے، بچہ اور ماں گم۔ اب ماں گونگی ہے، بتا نہیں سکتی بچہ 2 ماہ کا ہے۔ یہ خاتون بیتاب ہوئی، تلاش کیا نہیں ملے، بالآخر کربلا پہنچ گئی، جہاں لوگ گمشدگان کا دفتر ہوتے وہاں بھی بار بار گئی، حل نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ ایک دن یہ آ کر، 2-3 دن ہو چکے ہیں، 2 ماہ کے بچے کو گم ہوئے، 2-3 دن گزر گئے، یہاں تک یہ وہ گمشدگان کے دفتر میں آ کے اس نے وہاں بیٹھ کے رونا شروع کیا۔ تو وہ جو وہاں کا انچارج تھا، اس سے ہمدردی اور ترس آیا، تو اس نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، چلیں حرم میں جا کے ایک دفعہ پھر ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت عباس کے حرم میں جب آئے تو اس جوان نے اس خاتون سے کہا، وہ دیکھیں ویل چیئر آپ کی والدہ کی تو نہیں ہے؟ اس خاتون نے جب دیکھا تو ویل چیئر سے آگے ایک عراقی خاتون کی گود میں اس کا بچہ تھا، اس نے اپنے بچے کو دیکھا، دوڑ کے گئی، جو ہی قریب گئی تو عراقی خاتون نے فوراً اس کا بچے اس کے ہاتھ میں دے دیا، اپنے بچے کو لیا، رونے لگی، پیار کرنے لگی۔ جوان پہنچا، عراقی خاتون عربی بولتی ہے فارسی، اب اس نے عراقی خاتون سے پوچھا، یہ بچہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ ہم تو اتنے دن سے ڈھونڈ رہے تھے۔ اب میں نے عرض کیا نا کہ اس سفر میں بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، حتیٰ کربلا والے بھی۔ عراقی خاتون نے کہا، ہم اپنے گھر میں ہر سال زائرین کی میزبانی کرتے ہیں، مولا حسین کے زواروں کی خدمت کرتے ہیں، کہتے ہیں اس دفعہ مجھے حضرت عباس خواب میں نظر آئے، اور حضرت عباس نے مجھ سے کہا، اس دفعہ تمہارا مہمان ایک 2 مہینے کا بچہ ہے، ہم نے تمہارا مہمان جو بھیجا ہے اس دفعہ وہ ایک 2 ماہ کا بچہ ہے، تم نے اس 2 ماہ کے بچے کو اپنے پاس رکھنا ہے، اسے دودھ پلانا ہے، اور حرم میں اس وقت تک انتظار کرنا ہے جب تک اس کی ماں نہیں آ جاتی۔ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر کو بتایا، ہم روزانہ حرم میں آ کر حضرت عباس کے مہمان کا انتظار کرتے تھے، کہتی نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ میں روزانہ آ کے حرم کے پاس آ کے آواز دے کے کہتی تھی، او حضرت عباس کے مہمان، کہ جس کی میزبانی کے لیے مجھے حکم ملا ہے، تم کہاں ہو؟ کہتی ایک دن میں آئی تو ایک بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، میں نے اپنے شوہر سے کہا، ہو نہ ہو غازی کا مہمان آ گیا ہے۔ ہم آگے آئے تو یہ بچہ تھا اس خاتون کے ساتھ، پھر ہم نے اس جوان کو بتایا اور اس بچے کو اپنے پاس رکھا۔ اللہ اکبر، کیونکہ 2 ماہ کا بچہ گود کا ہے تو گود کے بچوں کا بہت زیادہ لحاظ کیا جا رہا ہے، کیونکہ کربلا میں حسین کے گود کے بچے کے ساتھ جو کیا گیا تھا وہ تاریخ بشریت نے یاد رکھا ہے۔ آج بھی نجف سے کربلا پیدل چلنے والے ایک جملہ کہا کرتے ہیں، اے حسین تیرے اصغر کے سوکھے لبوں پر ہمارے بچے قربان ہو جائیں، کہ تیرے اصغر کے صدقے سے ہمارے بچوں کو پانی بھی مل رہا ہے،
ہمارے بچوں کو دودھ بھی مل رہا ہے، نہ ہمارے بچوں کو بھوکا رہنے دیا جاتا ہے، نہ ہمارے بچوں کو پیاسا رہنے دیا جاتا ہے۔ اے حسین، تیرے اصغر پہ ہمارے بچے قربان۔ عزاداروں، بس دو جملے عرض کروں، مولا حسین کے لیے سب سے مشکل گھڑی حضرت علی اصغر کی شہادت ہے، کیونکہ اگر اکبر کو تیار کر کے مولا بھیجیں، باپ اگر بیٹے کو میدان جنگ میں بھیجتا ہے تو کم سے کم ذہن میں کچھ نہ کچھ امکان موجود ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جنگ کرنے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ شہید ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کو چوٹ لگے، ہو سکتا ہے اسے زخم لگے۔ لیکن جو باپ اپنے بچے کو گود میں لے کے جا رہا ہو کہ اسے پانی پلانے لے جا رہا ہوں، اشکیا کو آواز دی کہ تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، یہ میرا بچہ 6 ماہ کا ہے، یہ پیاسا ہے، اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ عزاداروں، اشکیا نے جب انکار کیا، مولا حسین نے ابا کے دامن سے اصغر کو نکالا۔ کربلا کی دھوپ بڑی سخت تھی، حسین نے اپنے بچے کو ابا کے دامن میں چھپایا ہوا ہے۔ عزاداروں، خود سوچیں اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو اپنے بچے کو کربلا کی دھوپ سے بھی بچا رہا تھا۔ اس کے نازک گلے پہ جب اگر تیر لگنا ہے، وہ تیر بھی 3 پھلوں والا، یقیناً تیر اصغر کے گلے پہ نہیں، حسین کے کلیجے میں لگا ہوگا۔ حسین فراموش نہیں کر سکے ہوں گے اصغر کا پلٹنا۔ عزاداروں، اصغر کا جنازہ لے کے واپس آئے، علی اکبر کے جنازے پہ اتنی بیتابی نہیں تھی، علی اکبر کے جنازے پہ اتنی مشکل نہیں بنی، قاسم کے جنازے پہ اتنی مشکل نہیں بنی، اون محمد کے جنازے پہ اتنی مشکل نہیں بنی، یہ اصغر کے جنازے میں ایسی کیا بات ہے؟ حسین ایک قدم رباب کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب 7ویں دفعہ حسین پیچھے ہٹے، رباب نے خیمے سے آواز دی، مولا اتنے بے چین نہ ہو، رباب ہزاروں اصغر حسین پہ قربان کر دے، آپ اصغر کو لے آئیے، رباب آمادہ ہے، قربان جائیں کربلا کی ماؤں پر۔ ارے 6 ماہ کا بچہ قربان کرنے والی رباب کہاں کہاں اصغر کو یاد رکھا ہے۔ روایت میں آتا ہے، شام کے زندان میں ایک رات کو بی بی زینب نے دیکھا جناب رباب نیند کی حالت میں اپنے پہلو میں ہاتھ سہلا رہی ہے، ہاتھ سہلائے جا رہی ہیں۔ بی بی نے رباب کو جگایا، کہا رباب نیند کے عالم میں کیا کر رہی ہے؟ رباب نے رونا شروع کر دیا، روتے ہوئے کہا، بی بی ابھی تک اصغر کو نہیں بلا پائی، آدھی رات کو اصغر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتی تھی، اب بھی میرا ہاتھ بے ساختہ اسی طرف جاتا ہے، لگتا ہے اصغر کا چہرہ اب بھی میرے پہلو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔